الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا وهم محسنون صلوات پڑھیں
اللهم صل على محمد وآل محمد
مومنین کرام آپ حضرات کے سامنے مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے حضرت کے کلام سے استفادہ کیا جا رہا ہے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لأنه لا تضره معصية من عصى ولا تنفعه طاعة من عطى یہاں تک بات ہو چکی ہے آج حضرت کا یہ ارشاد آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ فرماتے ہیں کہ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَائِشَهُمْ وَوَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ یہ حضرت کا ارشاد ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی کے ساز و سامان کو تقسیم کر دیا ہے فقسم بینہم معائشہم ووضعہم من الدنیا مواضعہم اس نے زندگی کا ساز و سامان بانٹ دیا ہے اور دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال و مقام پر رکھا ہے جس کو جہاں رکھنا چاہیے تھا اس نے اسے وہاں رکھا اور اس نے زندگی کے سیر و سامان کو تقسیم کر دیا ہے یعنی رزق کو بانٹ دیا ہے ہر ایک کی تقدیر معین کر دیے ہیں اور لوگوں میں رزق تقسیم کر دیا ہے اب کسی کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ ذمہ اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کہ تقسیم وہ خود کرے گا فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَائِشَهُمْ کہ اللہ نے خود جو ہے معیشت کا ساز و سامان تقسیم کر دیا ہے اور جس کو جس مقام پر رکھنا ہے اس کو اس مقام پر رکھ دیا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی خلقت کے ساتھ رزاقیت کو بھی خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے جیسے کہا خلق الخلق خلقت اللہ سبحانہ وتعالی نے کی ہے تو رزق بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی عطا کرے گا اللہ خلقکم ثم رزقکم اللہ نے تمہیں خلق کیا اور اس کے بعد اس نے تمہیں رزق عطا کیا یعنی خلق کرنے والا بھی وہی ہے رزق فراہم کرنے والا بھی وہی ہے دو الگ الگ نہیں ہیں کہ خالق کوئی اور ہو رازق کوئی اور ہو کسی نے پیدا کیا ہو اور رزق کسی کے ہاتھ میں دے دیا ہو اگر کسی نے پیدا کیا ہو اور رزق کسی اور کے حوالے کر دے اور وہ رزق دینے والا اس کو رزق نہ دے تو یہ پیدا ہوتے ہی مر جائے گا اس لیے کہ انسان کی خلقت بغیر رزق کے باقی نہیں رہ سکتی ہے انسان کو اگر خلق کر دیا جائے اور اسے رزق نہ دیا جائے ماں پیدا کر دے بچے کو, اس کے بعد اس کے دودھ کا انتظام نہ کرے, اس کی غذا کا انتظام نہ کرے, تو کیا ہوگا؟ بچہ مر جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر خلق کرے اور اس کے بعد کہے کہ میں رزق کا انتظام نہیں کروں گا, تو جی لے, بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دے, تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ کی مخلوقات بچ سکے گی؟ آپ ہی تو نہیں ہے نا اللہ کی مخلوق, دنیا میں صرف آپ ہی اللہ کی مخلوق تھوڑی ہے, لاکھوں چونٹیاں ہیں, کروڑہاں کروڑ جانور ہیں, سمندر کی مچھلیاں ہیں, ان کا بھی تو خالق اللہ ہے, ان کو بھی تو رزق پہنچانا ہے. اچھا, آپ کو رزق پہنچانا زیادہ مشکل ہے یا ان کو رزق پہنچانا زیادہ مشکل ہے؟ آپ زیادہ کھاتے ہیں یا سمندر کی مچھلیاں زیادہ کھاتی ہیں؟ جو آپ کا 10 برابر کھانا کھاتا ہے اس کو تو ٹینشن نہیں ہے, جو ان مچھلیوں کا جو ہے وہ 100 گنا اور جو ہے کتنے گنا کم کھاتے ہیں, اس کے باوجود بھی جو اتنا سا کھاتے ہیں ان کو ٹینشن زیادہ ہے, جو اتنا کھاتے ہیں ان کو ٹینشن نہیں ہے. تو یہ بیماری ہے یا اور کیا ہے؟ یہ بلا وجہ کی پریشانی ہے نا. ہاتھی کی غذا زیادہ ہے یا چیونٹی کی غذا زیادہ ہے؟ تو ہاتھی تو مست ہے, بیچاری چیونٹی جو ہے اپنے کاندھے کے اوپر دانا لیے بھاگ رہی ہے, اس کا پیٹ کتنا بڑا ہے, ہاتھی کا پیٹ کتنا بڑا, کتنی چیونٹیاں آ جائیں گی ہاتھی کے پیٹ میں. لیکن ہاتھی کتنا مست ہے لیکن چیونٹی بیچاری پریشان ہے, وہی حال ہم لوگوں کا ہے. تو اتنی مخلوقات کو جب غذا مل رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے اس کا انتظام میرے ہاتھ میں ہے, تو آپ کو کیا کیوں پریشانی ہے؟ آپ کو جو وظیفہ دیا گیا ہے نا, آپ اس پر عمل کریے, اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو کہا گیا بیکار مت رہیے, آپ بیکار مت رہیے. آپ کو کہا گیا کام کریے, آپ کام کریے. کوئی نوجوان بیکار رہتا ہے تو اللہ غضبناک ہوتا ہے. تو اب اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے, رزق کے لیے نہیں کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. لیکن اللہ کو راضی کرنے کے بجائے رزق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. رزق جبکہ اللہ دینے والا ہے, خلقکم ثم رزقکم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کوئی روئے زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے, زمین پر رینگنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. اس روئے زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق خدا کے ذمے نہ ہو. اگر کوئی سیٹ صاحب کہہ دیں آپ سے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو کھانا پہنچا دوں گا, تو آپ بے فکر ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے کہ میرے باس نے کہہ دیا ہے, میرے سیٹ نے کہہ دیا ہے کہ کھانا میرے ذمے ہے, اب آپ گھر سے ٹیفن لے جائیں گے؟ نہیں لے جائیں گے, کیونکہ سیٹ نے کہا میری طرف سے کھانا رہے گا. تو یقین کر لیا یا نہیں کیا؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے غذا کا انتظام میں کروں گا, پھر آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو باس کی بات پہ تو یقین ہے, اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے. وما من دابت, جبکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زمین میں چھپی ہوئی چیونٹی کو اللہ غذا پہنچا رہا ہے, سمندر کی مچھلیوں کو اللہ غذا پہنچا رہا ہے, ہوا میں اڑنے والے جو زمین پہ ہے تو زمین پہ ہے, جو ہوا میں اڑنے والے طیور ہے ان کو تک رزق مل رہا ہے, اڑنے والوں کو مل رہا ہے، رینگنے والوں کو مل رہا ہے، چلنے والوں کو مل رہا ہے، تیرنے والوں کو مل رہا ہے، سب کو مل رہا ہے، تو آپ کیوں نہیں ملے گا؟ تو خلق بھی اللہ کرتا ہے، رزق بھی اللہ پہنچاتا ہے. انسان کی جو خلقت ہے وہ دو طرح کی ہے، اسی لیے رزق بھی دو طرح کا ہے. یہ جو سجدے میں ہم رزق کی دعا مانگتے ہیں تو اس کا مطلب صرف کھانا نہیں ہے، پروردگار مجھے میرے عیال کو رزق عطا فرما، اپنے فضل سے رزق عطا فرما، رزاق رزق. رزق جو ہے صرف کھانے کا رزق نہیں ہوتا ہے، علم بھی ایک رزق ہے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعة، اللہم ارزقنا، ہمیں عطا فرما، اپنے پاس سے روزی عطا فرما، اطاعت کی روزی، عبادت کی روزی. تو ایک رزق جو ہے، عبادت بھی ایک رزق ہے، مگر دو الگ الگ رزق ہیں، کیونکہ دو الگ الگ شے ہے. ایک انسان کا جسم ہے، یہ سب باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے. جسم کے اعتبار سے تو انسان جانور ہے، جیسے جانوروں کا جسم ہے ویسے ہی آپ کا ہمارا جسم ہے، کیونکہ ہمارے تقاضے بھی وہی ہیں جو جانوروں کے تقاضے ہیں. ان کو بھوک لگتی ہے، ہم کو بھوک لگتی ہے، ان کو پیاس لگتی ہے، ہم کو پیاس لگتی ہے، ان کو سردی گرمی لگتی ہے، ہم کو سردی گرمی لگتی ہے، ان کو نیند آتی ہے، ہم کو نیند آتی ہے، وہ جاگتے ہیں، ہم جاگتے ہیں، وہ سوتے ہیں، ہم سوتے ہیں. اس کا اور وہ جو ہے تولید نسل کرتے ہیں، ہم تولید نسل کرتے ہیں، ان کو بچے ہوتے ہیں، ہم کو بچے ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارے اور ان میں. جسم کے اعتبار سے ہم اور وہ ایک ہیں، لیکن ہم جدا ہو جاتے ہیں حیوانوں سے ہماری روح کی وجہ سے، اور وہ روح ہماری بہت اعلیٰ ہے. وہ ایک تو ہماری جسمانی روح ہے، جیسے حیوانوں کے اندر روح ہے، روح ہے حیوانی، ویسے ہمارے اندر بھی روح ہے. اس سے گزشتہ 2 سال پہلے اس کے اوپر تفصیل سے بحث ہو چکی ہے، میں مباحث کو دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ جو روح ہے انسانی ہے وہ الگ روح ہے، جس کے بہت سارے فلاسفر یوروپ کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہی روح ہے جو جسم کی جو روح ہے گلا کاٹنے سے جو نکل جاتی ہے وہی روح ہے. لیکن ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسانی روح الگ ہے، نفخ تو فی ہے من روح ہی، جب یہ مجسمہ تیار ہو جائے گا تو اس میں میں اپنی روح پھونکوں گا. وہ انسان کے اندر جو روح ہے وہ روح الہی ہے، یہ حیوانی روح نہیں ہے. جو حیوانوں کے اندر جو روح ہے گلا کاٹنے سے جو روح ختم چلی جاتی ہے وہ روح نہیں ہے، بلکہ یہ روح انسانی ہے. یہ روح انسانی گلا کٹنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. کفن پہن کے جو میدان میں نکلتا ہے، ہوا کی زد پہ اسی کا چراغ جلتا ہے نا. تو یہ جو کردار والی جو روح ہے، یہ روح مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، وہ زندہ رہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نا کہ جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، جو اللہ کی راہ میں جیتے ہیں وہی اللہ کی راہ میں مرنے کے بعد بھی زندہ. جو یہاں مردہ ہے وہ وہاں کیسے مرنے کے بعد زندہ رہے گا؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں مر جاتے ہیں، ان کا جسم چلتی پھرتی قبر ہو جاتا ہے اور ان کی جسموں میں ان کی روحیں مر جاتی ہیں، اور وہ ان کا جسم قبر بن جاتا ہے جس کے اندر روح دم توڑ دیتی ہے. اور کچھ روحیں وہ ہیں جو زندہ رہتی ہیں، جن کو انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے رزق پہنچا پہنچا کے روح کو غذا دے دے کر روح کو جوان رکھتا ہے اور زندہ رکھتا ہے. جس کی روح زندہ ہوتی ہے اس کی روح مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے، کیونکہ وہ روح جسم سے متعلق نہیں ہے، وہ روح الہی ہے. جو روح الہی ہے جو من روح ہی کے طور پہ دیا گیا ہے وہ انسانی روح ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان روح کے اعتبار سے، انسانی روح کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے حیوانوں سے بلند ہے. وہ جو روح ہے اس کو غذا کی ضرورت ہے، اور اس کی غذا جو ہے جیسا کہ کل میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ خود ملائکہ کو غذا کی ضرورت ہے، وہ خود تسبیح پڑھنے کے محتاج ہیں. اللہ کو ملائکہ کی تسبیح کی بھی ضرورت نہیں ہے، ملائکہ کو زندہ رہنے کے لیے تسبیح و تحلیل کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی غذا ہی تسبیح و تحلیل ہے، وہ تسبیح و تحلیل کے ذریعے سے زندہ رہتے ہیں، ہے نا. تو اسی طرح سے انسانی روح کو بھی تسبیح و تحلیل کی ضرورت ہے، تاکہ وہ روح ملکوتی جو ہے، جو انسان کے اندر جو روح ملکوتی ہے یعنی ملائکہ والی جو روح ہے، جس کو پروان چڑھانے سے، جس کے اوپر توجہ دینے سے اور جس کے بڑے ہو جانے سے یہ روح انسانی، یہ جو حیوانی روح ہے وہ چھوٹی ہو کے سکڑ جاتی ہے اور روح ملکوتی چھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان انسان ہونے کے باوجود صفِ ملک میں شامل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے. جس طرح سے ابلیس کے لیے کہا گیا کہ یہ جن نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، وہ فرشتوں میں داخل ہو گیا تھا، لیکن اپنی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے اتنی بلندیوں پر جا کر ان بلندیوں سے نیچے آ گیا، یعنی اپنے اعمال کو جلا کے راکھ کر دیا، اپنے اعمال کو بڑھا کر صفِ ملائکہ میں داخل ہوا، اور اس کے بعد اپنی عبادتوں کے ذریعے سے صفِ ملک میں داخل ہوا، اور اس کے بعد اللہ کی ذات کی مخالفت کر کے اوپر سے نیچے آ کے گر گیا اور مردود بارگاہ الہی بن گیا اور شیطان نے رجیم بن گیا، ہے نا. تو اسی طرح سے انسان بھی جن کی طرح ہے، اور انسان کی روح بھی جن کی طرح ہے جو مختلف روپ دھار سکتی ہے، اور اگر اس کو صحیح غذا دی جائے تو اس کی روح کو اگر صحیح غذا دی جائے تو وہ روح انسانی ملکوت تک پہنچ جاتی ہے اور ملائکہ کی صف میں داخل ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے اسے مسلسل عبادت کی ضرورت ہے، اور وہ عبادتوں کے ذریعے سے ہوتا یہ ہے، جب انسان عبادتیں کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اسے تقویت ملتی ہے، یعنی جان آتی ہے اس کے اندر. وہ جان کا نام تقویٰ ہے، ورنہ غذا کھاتے جاؤ قے ہوتی جائے گی، غذا کھاتے جائیے قے ہوتی جائے گی، تو وہ جسم کا حصہ غذا بنے گی نہیں. جب جسم کا حصہ غذا بنے گی نہیں تو جسم کو پروان کیسے ملے گا، جسم بڑھے گا کیسے، جسم کو انرجی کیسے ملے گی، جسم کو طاقت کیسے ملے گی، جبکہ آپ غذا کھا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ غذا جا کے زہر بن رہی ہے، یہ غذا آپ کو جم نہیں رہی ہے آپ کے مزاج کو، کیونکہ آپ غذا میں اعتدال نہیں برت رہے ہیں. ابھی میں تھوڑا سا مثال کے طور پر اپنے حیدرآبادی مزاج کے ہٹ کے اگر جو ہے بمبئی کی غذائیں کھانے لگوں گا میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، اگر میں دلی جا کے وہاں کا چکنا کھانے لگوں گا یا کہیں اور جا کے، کیونکہ میرا معدہ غذا صحیح ہے لیکن میرا معدہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے، تو پھر وہ غذا میں مجھے فائدہ نہیں پہنچائے گی. غذا اچھی ہے، مجھے فائدہ نہیں پہنچائے گی. جیسے مثال کے طور پہ نماز اچھی چیز ہے، لیکن اگر میں اس کو صحیح طور کے اوپر وہ غذا کو نہیں کھاؤں گا تو وہی کل جو میں نے بات کہی ویل للمصلین کی بات آئے گی، کہ کتنے ایسے نماز پڑھنے والے ہیں جن پر نماز پھٹکار کرتی ہے، یعنی وہ غذا ان کے جسم کو نہیں لگ رہی ہے، ان کی روح کی غذا نہیں بن رہی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، مناجات پڑھ رہے ہیں، پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں، لیکن جسم کی غذا نہیں بن رہی ہے، الٹا الٹیاں ہو رہی ہیں، غذا کھا رہے ہیں مگر الٹیاں ہو رہی ہیں، نیچے آ کے لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تم لوگ کیا کر رہے ہو، بندگان خدا پر برس رہے ہیں، ان کو گالیاں بک رہے ہیں، ہم نماز پڑھنے والوں کا کوئی خیال نہیں ہے، بدتمیزوں بد اخلاقوں گالیاں بک رہے ہیں، یہ تو کچھ نہیں ہے، اور بڑی بڑی گالیاں، نمازی لوگ نماز. تو ان کی نماز ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہی, یعنی ان کی روح کی غذا نہیں بن رہی ہے, جتنا کھا رہے ہیں بدہضمی ہو رہی ہے, موشنز آ رہے ہیں ان کو. ہے نا, یعنی کچھ اندر سے کچھ پرابلم ہے, یعنی جو ہے وہ جو میں نے کہا نا, جو اصل بنیاد ہے, جو تقویٰ ہے نا, وہ اصل میں نہیں ہونے کی وجہ سے یہ روح تقویٰ, یہ نمازیں تقویٰ کی جگہ نہیں لے رہی ہیں. لعلکم تتقون کی جو منزل ہے وہ حاصل نہیں ہو رہی ہے. روزے پہ روزہ رہے جا رہے ہیں, لیکن روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے, جو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے روزے تمہیں تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر جان پیدا ہو سکے, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے, تمہاری روح کو تقویت مل سکے. تو اگر روح کو تقویت مل رہی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر یہ کاروبار ہے آپ کا یا عادت ہے آپ کی یا ٹائم پاس ہے آپ کا. لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی جو ہے وہ نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا میں مسجد میں آ جاؤں, اور جو ہے یہ نہیں ہو تو یہ کروں, اور گھر میں بیوی نہیں ہے تو گھر کاٹ کھانے کو آ رہا ہے, سوچا مسجد ہی میں جا کے بیٹھ جاؤں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا ٹائم پاس ہے, آپ کی یہ چاہت نہیں ہے, آپ کی خوشی سے نہیں آ رہے ہیں. لوگ کیا کہیں گے, نیچے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, ہے نا, تو لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ تو دعا پڑھ رہے ہیں, آپ نیچے بیٹھے بات کر. اب اس ڈر سے میں اوپر جا رہا ہوں تو میں تھوڑی دل سے آ کے بیٹھا ہوں دعا میں. لوگ کیا کہیں گے, ارے مولانا ہو کے دعا میں نہیں آتے ہیں, اب لہٰذا مجبوری میں آ کے بیٹھ گئے, اور وہ دعا سن کے فائدہ کیا ہوگا مجھے, کیا فائدہ ہوگا, دل تو نہیں چاہ رہا تھا, اب زبردستی لوگوں کے لوگ جو کیا کہیں گے, اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بعض لوگ اور دو چار سجدے ادھر ادھر دیکھتے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں تو سجدے میں جا کے آدھا آدھا گھنٹہ سجدے میں سر ہی نہیں اٹھاتے ہیں, پورے لوگ مسجد سے خالی چلے جاتے ہیں, اکیلے نماز پڑھتے رہتے ہیں, نماز پڑھتے رہتے ہیں. ایک صاحب ایسی نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, اور پیچھے خر خر کی آواز آ رہی تھی, تو سمجھے پیچھے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے, لوگ پیچھے بیٹھے ہوں گے, تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں لوگ پیچھے مسجد کے باہر گپ شپ کرتے بیٹھے رہتے ہیں, یہ سمجھے وہاں لوگ ٹھہر کے دیکھ رہے ہوں گے, لہٰذا وہ پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے. جب صبح کے قریب پلٹ کے دیکھے تو دیکھے ایک کتا بیٹھا ہوا خر خر. کتا بیٹھا ہوا ہے. اب یہ سب نمازیں کس کے لیے گئیں, قربتن الا, اب یہ نمازیں کس کی قربت میں پڑھی گئیں, اسی لیے کہہ رہے ہیں ویل للمصلین, کس کو راضی کرنے کے لیے پڑھی گئی ہیں, کس کی رضا کے لیے پڑھی گئیں, یعنی آپ کی ساری عبادتیں کتے کی خوشنودی کے لیے ہو گئیں, انسانوں کی بھی نہیں, کتے کی خوشنودی کے لیے پوری نمازیں چلی گئیں. اب فائدہ کیا ہے نمازوں کا, تو یہ نمازیں تقویٰ پیدا کریں گی, یعنی اس نماز سے تقویٰ پیدا ہوگا, یعنی یہ سب ریالٹی ہے, یہ سب حقیقتیں ہیں, دیکھیے یہ سب سچائیاں ہیں. پہلے اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے آپ عبادت کریں. آپ کو پہلے عبادت کیا ہے معلوم ہونا چاہیے, کیوں کر رہے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے, اور اس کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ سب جو ہے خواب و خیال نہیں ہے, اسی لیے آنکھیں کھول کے نماز پڑھنا ہے, نیند میں نماز نہیں پڑھنا ہے, یا آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے, پورے ہوش و حواس کے ساتھ. اثر اس کا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس کا آپ اندازہ خود لگائیں کہ یہ چیز ہمارے اندر اثر پیدا کر رہی ہے یا نہیں پیدا کر رہی ہے, یعنی روح پروان چڑھ رہی ہے یا نہیں چڑھ رہی, روح کو غذا مل کے جتنی روح پیدا ہوئے وقت میں جتنی تھی اتنی ہی ہے, یا وہ جیسے جسم بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ روح بھی بڑھی ہے یا نہیں بڑھی ہے, اس کو بھی صحیح شیپ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. اندر جو روح ہے وہ پیدا ہوئے وقت میں جو ہے جیسا جسم تھا ویسی روح تھی, روح بھی معصوم جسم بھی معصوم, لیکن آہستہ آہستہ دنیاوی غذاؤں کے ذریعے سے انسان کا جسم بڑھنے لگا آہستہ آہستہ، یہاں تک کہ منہ میں دانت نکلنے لگے، سر کے بال بڑھنے لگے، ہاتھ کے ناخون بڑھنے لگے، اس کے بعد انسان کے پیر جو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے وہ اس کے اندر اب جان پیدا ہونے لگی اور جسم پھیلنے لگا، ہاتھ مضبوط ہونے لگے، ہاتھوں کو ٹیک کے کھڑے ہونے کی طاقت آنے لگی، اس کے بعد پیر مضبوط ہوئے، پیروں پہ کھڑے ہونے کی طاقت آئی، اس کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ پیروں سے دوڑنے کی طاقت آ گئی، پھر یہ بڑے ہونے لگے، تو یہ جسم جو اتنا بڑا ہوا تو اس کو الگ سے پیر لگایا گیا، الگ سے ہاتھ لگائے گئے، الگ سے جبڑا لگایا گیا، یا وہی اتنا ہی جسم تھا جس کو پرورش دے کے غذاؤں کے ذریعے سے، جس کو غذا کے ذریعے سے بیماریوں سے بچا کر اچھی اچھی غذائیں دے کر جسم کو جو ہے بڑھایا گیا ہے، تقویت والی غذائیں دی گئیں، ہے نا؟ اگر تقویت والی غذائیں نہیں ملتی تو بار بار بیمار پڑتا، نہ چہرے پہ رونق آتی، یہ جو رونق آتی ہے اچھی غذاؤں کی وجہ سے آتی ہے، آپ سمجھتے ہیں نور ہے، یہ غذاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے، اچھا میوہ کھائیے، فروٹ کھائیے، سوکھا میوہ کھائیے، اور جو ہے وہ جسم کی جتنی ضرورتیں ہیں ورزش کریے، چہرہ نکھرنے لگے گا آپ کا، جسم جو ہے نا ورزش والا بہترین، یہ سب ہوگا۔ اسی طریقے سے جو روح ہے وہ روح کو بھی غذا جب ملتی رہے گی اور صحیح اور سالم غذا ملے گی، تقویت والی غذا ملے گی، جو واجب غذا ہے وہ، اور واجب غذا کے علاوہ جو تقویت والی غذائیں ہیں وہ بھی اگر آپ کو ملیں، اور بیماریوں کا علاج بھی آپ کا ہوتا رہا، صحیح جو ہے آپ کا جو ہے وہ ڈاکٹر آپ کا صحیح ملے، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ہمارے قلب کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا دوست اور ہمارے نفوس کا طبیب، وہ اگر مل جائے جو ہمارا علاج کرے، ہمارے روح کا علاج کرے، روحانی امراض کا علاج کرے، ہمارے بغض و حسد و اناد کا علاج کرے، ہمارے شرک کا علاج کرے، ویسا اگر کوئی ڈاکٹر مل جائے ہم کو، ہماری بیماریوں کا مسلسل علاج ہوتا رہے اور ہمیں واجب غذائیں ملتی رہے، یعنی واجب نمازیں پڑھتے رہیں، اس کے بعد تقویت والے انجیکشن، تقویت والے فروٹ ملیں، یعنی نوافل والی نمازیں بھی پڑھتے رہیں، نماز شب پڑھیں، ظہر کے نوافل پڑھیں، عصر کے نوافل پڑھیں، تو یہ کیا ہے، ایکسٹرا جو ہے دیے جانے والے ڈوز ہیں، یہ الگ سے تقویت والے ہیں، اس سے جو ہے روح کا چہرہ نکھر جائے گا، روح قوی ہو جائے گی، پھر جو ہے وہ دشمنوں سے لڑنے کے قابل ہو جائے گی، شیاطین سے لڑنے کے قابل ہو جائے گی، وہ قوی ہو جائے گی، شجاع بن جائے گی، حکیم بن جائے گی، وہ جو آپ پورے مباحث سنے ہیں نا، یہ سب کے سب کی بیس اور بنیادوں کو آپ سمجھیں تو ہی یہ چیزیں آپ سمجھ اگر جائیں نا، خود بخود اس کے پیچھے جائیں گے، چونکہ آپ اصل میں بات سمجھے نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو لاکھ علم کی فضیلت بتائے آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر آپ واقعی علم کی ضرورت کو محسوس کر لیں تو پھر آپ کو اگر علم کی لذت حاصل ہو جائے اور صحیح معنی میں علم کیا ہے اگر معلوم ہو جائے، تو روایت یہ کہتی ہے لوگ ایسے علم پر ٹوٹیں گے کہ جیسے ایک دوسرے کا قتل کر دیں گے علم کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، دولت کی خاطر، مکان کی خاطر لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ دولت کی اہمیت کیا ہے، دولت کی اہمیت چونکہ معلوم ہو گئی ہے، لہٰذا وہ دولت کے لیے مر مٹے جا رہے ہیں، بھائی بھائی کا قتل کر کے دولت کو حاصل کر رہا ہے۔ اگر لوگوں کو علم کی فضیلت معلوم ہو جاتی تو پھر ایک دوسرے کا قتل کر کے علم حاصل کرتے، قتل کیوں نہیں کر رہے علم کے لیے؟ اس لیے کہ علم کی حقیقت کا پتہ کسی کو نہیں ہے، کہ علم عقل کی غذا ہے، علم روح کی غذا ہے، علم نہیں آئے گا تو انسان کی روح سکڑ جائے گی، عبادتیں روح کی غذا ہے، اور وہ صحیح علم کی بنیاد پر ہو، سوچی سمجھی ہو، معرفت کے ساتھ ہو، بے معرفت کی عبادتیں قبول نہیں ہیں، بے علمی کی عبادت قبول نہیں ہیں، علم کے ساتھ ہو، معرفت کے ساتھ ہو۔ معرفت کا ایک سجدہ، عالم کی نیند، جاہل کی پورے دن سے پوری عبادتوں پہ بھاری ہے۔ یہ سب کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ آپ جو کچھ بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں۔ اس سے آپ کو نومکم عبادہ، روزے داروں کے لیے کہا جا رہا ہے، اے روزے دارو انفاسکم تسبیح نومکم عبادہ، تمہارا سونا عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس لیے سو رہے ہو تاکہ ماہ رمضان میں تم سے گناہ سرزد نہ ہو، گناہوں سے بچنے کا تم ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہو تاکہ تم اپنے آپ کو بچا سکو گناہوں سے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے تم جو سو رہے ہو تو تمہارا سونا بھی عبادت ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں سب سے بڑی عبادت گناہوں سے بچنا ہے اور تم گناہوں سے بچ رہے ہو، اس لیے تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ یہ سب ایک مقصد کے تحت ہو رہا ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پوری پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یعنی انسانوں کو جو کچھ دیا جا رہا ہے، جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے، یہ ان کے فائدے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کل بات ہو چکی ہے نا کہ اللہ جو کچھ بھی حکم دیتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے دیتا ہے، ہمارے نقصان کے لیے وہ نہیں دیتا کہ ہمارا نقصان ہو، ہم بھوکے رہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھوکے رہیں، اس کے مہمان بھوکے پیاسے رہیں۔ لوگ اپنے مہمانوں کو کھلاتے ہیں یا بھوکا رکھتے ہیں؟ بتائیے آپ مجھے، یہ کون سی مہمان نوازی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ماہ رمضان میں میرے بندے میرے مہمان ہیں، تو کیا مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ جبکہ نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے گھر اگر کافر بھی آئے مہمان بن کر، اکرم الضیف لو کان کافرا، اگر کوئی کافر بھی آئے تمہارے گھر تو تم اس کو کم سے کم پانی کے ذریعے سے اس کی ضیافت کرو، کافر ہی کیوں نہ ہو، مہمان بن کے آیا ہے تو مہمان کی ضیافت جو ہے کم از کم پانی کے ذریعے سے ہو۔ کافر کو بھی اگر آپ پانی پلائیں تو آپ کو ثواب۔ یہ دین آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے، اللہ آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے، لیکن اس بھوک و پیاسا رکھ کے اللہ اپنے بندوں کو وہ چیز دینا چاہتا ہے جس کے لیے ان کی بھوک بھی اللہ کو برداشت ہے، ان کی پیاس بھی اللہ کو برداشت ہے۔ کیونکہ اللہ ایک ایسی چیز انہیں دینا چاہتا ہے جو ان کے بھوکے رہنے ہی پر حاصل ہو سکتی ہے، ان کے پیاسے رہنے ہی پر وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، وہ ہے تقویٰ۔ وہ دینے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تاکہ تم تھوڑی دیر کے لیے حیوانی بزم سے باہر نکلو، تم تھوڑی دیر کے لیے صفے حیوانیت سے باہر آؤ، اس لیے کہ تم کھانے میں پینے میں حیوان کے شریک تھے، ہم بستری کرنے میں حیوان کے شریک تھے، لہٰذا ان اہم باتوں میں حیوانوں سے جدا ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ جب تم تھوڑی دیر کے لیے ملکوتی بزم میں آ کے بیٹھو گے، نہ کھاؤ گے نہ پیو گے، حیوانوں سے تم جدا ہو جاؤ گے، تو ہم وہ چیز تم کو عطا کریں گے جو بھوک کی حالت میں تمہیں آسانی سے مل سکتی ہے، وہ ہے تقویٰ، وہ ہے علم۔ العلم فی الجوع، علم بھوک میں رکھا گیا ہے، حکمت بھوک میں رکھی گئی ہے، یعنی یہ تمام انسانی صفات کو دینے کے لیے تمہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ صبح کچھ کھا کے مت آئیے، ناشتہ مت کیجیے، میں آپ کو ایک انجیکشن ایسا دینے والا ہوں جس کے لیے آپ کو صبح میں کچھ نہیں کھانا ہے، آپ کا ٹیسٹ ہونے والا ہے، آپ کو کوئی چیز تو اس کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کے لیے ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے مت کھاؤ، مت کھانے میں بھی حکمت ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ مت کھاؤ, کھانا مت کھاؤ, پانی مت پیو, ہم تم کو ایک چیز دینے والے ہیں, شام ہوتے ہوتے تمہیں وہ چیز مل جائے گی. ایک ایسی انرجی اندر سے روح کو ملے گی کہ جو حلال چیزوں سے بچنے کی تمہارے اندر جب صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو پھر تم 11 مہینے تک حرام سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. جب تم 1 مہینہ حرام حلال چیزوں کو نہیں کھاؤ گے, حلال چیز اپنے لیے حرام کر لو گے, تو جو حرام چیزیں ہیں اس سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو. یہ تمہاری سہولت کے لیے ہو رہا ہے, تم کو طاقت پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے, تمہارے عزم و ارادے کو مضبوط کرنے کے لیے ہو رہا ہے تاکہ تمہارا عزم و ارادہ مضبوط ہو. تو انبیاء کیوں آتے ہیں, مرسلین کیوں آتے ہیں, یہ ہدایت کیوں ہوتی ہیں, کتابیں کیوں آتی ہیں, روح انسانی کو پروان چڑھانے کے لیے, روح کو زندہ کرنے کے لیے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی روحیں زندہ ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی روحیں ان کے جسموں میں مر چکی ہیں. جبکہ وہ عبادت گزار بھی ہیں. اسی لیے امیر المومنین کہتے ہیں کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کو بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا, پوری رات گزر جاتی ہے, آخر میں افطار ہو جاتا ہے لیکن جو چیز حاصل ہونی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. تو فائدہ کیا ہوا, ایک فرض ادا ہو گیا بس, بظاہر مسلمان ہونے کا ثبوت مل گیا بس, لیکن حقیقت میں اسلام گلو سے نیچے نہیں اترا. مسلمانوں کی بزم میں رہنے کے قابل تو ہو گئے, مسلمان کہلانے کے لائق تو ہو گئے, آپ کے ہاتھ خرید و فروخت جائز ہو گئی, آپ کو بیٹی دینا بیٹی لینا جائز ہو گیا, بس اتنا ہی ہوا لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا. ان نمازوں سے, ان روزوں سے شبائے قدر گزر جاتی ہے لوگوں کی, پیر میں درد ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا, اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے, حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے. جو حاصل ہونا ہے نا, اثر جو حاصل ہونا ہے تقوی کا, وہ حاصل اگر ہو جائے تو آپ کی شبائے قدر بھی قبول ہے, آپ کی عبادتیں بھی قبول ہیں. وہ حاصل ہونا ہے, وہ ایک جملے میں بھی حاصل ہو سکتا ہے, وہ پوری رات بھی نہیں حاصل ہو سکتا ہے. وہ بیسک آپ کی پہلے مضبوط ہونا ہے, وہ یقین آپ کو پیدا ہونا ہے, وہ یقین آپ کے اندر اگر پیدا ہو جائے. لیکن ہزاروں مسلمان ایسے ہیں جن کو یقین نہیں پیدا ہوتا ہے, اللہ کی بات پر اس کے وعدے پر یقین نہیں آتا, بس کیا کیا جائے. اس کے لیے ایک طریقہ مجھے جو ذہن میں آتا ہے, میں جو کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ آزما کے دیکھیں, اور اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے. اب یقین کیسے لایا جائے بھائی؟ اچھا مجھے یقین نہیں آ, آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے تو آپ اپنا علاج کریں. مجھے اکثر لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے تو کیا کیا جائے؟ تو اس کا ایک طریقہ یہی ہے, اور خدا بھی خود میں سمجھتا ہوں یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو آزمائیں, اور کوئی اس میں جو ہے نا اللہ اس پہ ناراض نہیں ہے. اگر تم مجھے آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا پروردگار مجھے یقین تو ہے ایمان تو ہے لیکن میں ایک مرتبہ آزمانا چاہتا ہوں, میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا پرابلم ہے اس میں؟ کوئی مشکل نہیں ہے, یعنی اللہ ناراض نہیں ہوتا. آپ سمجھیں گے بھائی اللہ کو کیا آزمائیں گے, نہیں آزمائیے تاکہ یقین پیدا ہو نا. اگر آپ کو یقین نہیں ہے, فرض کی اب اللہ کہہ رہا ہے میں تم کو رزق دیتا ہوں مگر آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے نا, نہیں آ رہا ہے نا بھائی, حقیقت بتائیے نہیں آ رہا ہے. اب آپ کیا کریں کہ یقین آئے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, آزمانا پڑتا ہے کسی طریقے سے. آزما کے دیکھیے آپ. مثال کے طور پر آیت اللہ مشکینی کا ایک واقعہ ہے, ابھی گزرے ہیں, زیادہ عرصہ نہیں ہے. اور یہ بات وہ ہے جو میں بیان کرنے کے بعد, میں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد خود آپ لوگوں سے بھی پوچھ سکتا ہوں, آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں اس کو محسوس کرے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہی آیت اللہ مشکینی ابھی جو تھے, زیادہ عرصہ نہیں ہو, ایک استاد اخلاق بھی تھے, امام خمینی کے شاگردوں میں سے تھے, جیل میں بھی رہے اور قم کے جو ہیں امام جمعہ بھی تھے, آیت اللہ مشکینی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں, میرے طالب علمی کا زمانہ تھا, میں ایک معمولی اسٹوڈنٹ تھا, وہاں پہ مدرسے فیضیہ کے فرسٹ فلور پہ میں رہتا تھا. تو کہہ رہے تھے عصر کا ٹائم تھا, چار پانچ بجے کا عصر کا کوئی ٹائم تھا، تو میں نیچے ہاؤس کے پاس کھڑا ہوا تھا اور میرے جیب میں صرف 5 ریال تھے۔ 5 ریال یعنی 10 ریال کا ایک تومان ہوتا ہے، ہے نا؟ ایران کا اصل پیسہ ریال ہے، لیکن چونکہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے جیسا پیسہ ہے۔ آپ کے جیب میں کتنے پیسے ہیں تو کیا بولیں گے آپ؟ 10 روپے ہو تو کتنے پیسے ہوئے؟ 100 پیسے کا 1 روپیہ ہوتا ہے نا، ہاں؟ تو اب 10 روپے ہے تو کتنے پیسے ہوئے آپ کے پاس؟ ہاں، بہرحال تو اب ایران کا اصل پیسہ جو ہے ریال ہے، تو ریال اصل میں 10 ریال کا ایک تومان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم استعمال کر چکے ہیں، آج کل کوئی نہیں استعمال کر رہا ہے کیونکہ ختم ہو گیا ریال، ابھی ریال نہیں ہے، تومان ہی تومان ہوتا ہے، لکھتے ریال ہیں لیکن اب تومان بولا جاتا ہے، پہلے 5 ریال ہی بھی تھی۔ تو وہ 5 ریال ان کے جیب میں تھے، تو ایک دوست نے آ کے کہا تمہارے پاس سے 5 ریال مل سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ صرف 5 ریال تھے، انہوں نے نکالا 5 ریال دے دیا۔ اب عصر کا ٹائم ہو رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ جمعے کا دن تھا اور جمعے کے دن عصر کے ٹائم پہ دعائے سماعت پڑھنا جو ہے مستحب ہے، میں دعائے سماعت پڑھنے کے لیے حجرے میں چلا گیا۔ میں دعائے سماعت ابھی پڑھ ہی رہا تھا یا کچھ ہو رہا تھا، کسی نے دستک دی، دخل باب کیا، ایک صاحب آئے، انہوں نے وہ تاجر صاحب تھے، یعنی ایک بزنس مین تھے، ان کے پہچانت کے ایک بزنس مین تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں بات آئی، میں یہاں سے جا رہا تھا، میرے دل میں بات آئی کہ آپ کے حوالے یہ 5 تومان کر دوں۔ انہوں نے تو 5 ریال دیا تھا، وہ تاجر نے، وہ بزنس مین نے ان کو 5 تومان دے دیا، کہا کہ میرے دل میں بات آئی کہ میں آپ کو تحصیل علم میں خرچے کے لیے، کیونکہ آپ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا یہ پیسے آپ رکھیے 5 تومان، میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ چلے گئے وہ، یہ 5 تومان جیب میں رکھ لیے۔ 5 ریال، یہ 5 تومان کتنے ہوئے؟ 50 ریال۔ 5 تومان دیا تھا، ملے کتنے؟ 50 ریال۔ تو پھر وہ دعا میں پڑھنے لگے اور وہ دعا میں یہ جملے، اللہم انت القائل قولک الحق ووعدک الصدق، اے پروردگار تیرا کہنا ہے، تیرا قول حق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے اللہ کا؟ یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 برابر نیکیاں دی جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا، یہ قرآن کی آیت ہے، من جا بالحسنت، یہ قرآن کی آیت، فلہو اشرا، قرآن پہ یقین ہی نہیں ہے، ہاں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو ہم 10 گنا دیں گے۔ وہ 5 ریال دیے تھے عصر کے ٹائم پہ، دیکھ کے ابھی حجرے میں گئے تھے، دعائے سماعت پڑھ رہے تھے، دخل باب ہوا، بزنس مین آیا، 5 تومان دیے، چلا گیا۔ اب وہ 5 تومان جیب میں رکھ لیے، دعا ختم ہوئی، مغرب کی اذان ہونے لگی، وہ چلے گئے حرم میں۔ مدرسے فیضیہ سے بالکل جو ہے حرم لگا ہوا ہے، وہیں پہ دروازہ بھی کھلتا تھا حرم کا، وہ چلے گئے حرم میں، اور مسجد بالا سر شہزادی معصومہ کا جو روضہ ہے نا، اس کے داہنی طرف جو حصہ ہے نا، اس کو مسجد بالا سر کہتے ہیں۔ پہلے نماز وہاں پہ ہوتی تھی، آج کل تو شبستان میں ہو رہی ہے نا، پہلے مسجد بالا سر میں ہوتی تھی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں میں پہلی صف میں جا کے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں ایک بہت بزرگ عالم دکھائی پڑے، اور وہ کثیر العیال تھے، زیادہ بچے والے، پریشان حال آدمی تھے، وہ بڑے بزرگ عالم تھے۔ ان سے ملاقات ہو گئی، ان سے ملاقات ہوتی انہوں نے کان میں کہا کہ تمہارے پاس 5 تومان ہے؟ تو وہ بولے جی جی، ان کے پورے وہی 5 تومان ہی تھے، وہ 5 تومان اٹھا کے دے دیے۔ اب پھر خالی جیب، اب نماز ہو گئی، نماز مغرب عشاء پڑھ کے گئے زیارت کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے جناب معصومہ کے روزے کے پاس گئے، اب وہ طواف کر رہے تھے، زیارت کر رہے تھے، وہاں پر مشکین کا ان کے شہر کا ایک آدمی, یہ تو خم کی بات ہے, مشکین شہر کا ایک آدمی ان کو مل گیا. ارے ملتے کہا گیا, ارے آپ کہاں ہیں بھائی, میں آپ سے ملنا چاہ رہا تھا, آپ کے گاؤں کے جو صاحب ہیں انہوں نے آپ کی امانت مجھے دی ہے کہ آپ کو تک پہنچانے کے لیے, یہ لیجئے 50 تومان. بلکہ 50 پانچ ریال سے 5 تومان ہوئے, 5 تومان سے شام ہوتے ہوتے 50 تومان ہو گئے, پھر رات میں بھوکے نہیں سوئے. اور یہ چیز آپ تعجب کر رہے ہیں نا, ایسے تعجب کی بات نہیں ہے. اب میں بھی شاید تعجب کرتا تھا کیونکہ مسلسل ایسا, کیونکہ ایک وقت میرے پہ بھی ایسی حالت گزر چکی ہے, اتنا لمبا نہیں لیکن تھوڑا سا. اور یہی بالا سر کی بات ہے کیونکہ یہی معصوم خم میں میں بھی جب طالب علم تھا تو رات ہو گئی تھی, میں بھوکا تھا, وہیں مسجد بالا سر میں, ادھر روزہ ہے, ادھر بالا سر کی مسجد کے پاس جو رائق ہے نا قرآن کے, وہیں بیٹھا ہوا. تو اب بھوک لگ رہی تو کس کو بولیں کہ مجھے بھوک لگ رہی, تو نہیں بول سکتے نا. اب ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکا قریب آیا, اس نے کہا کہ کیسے ہیں, کیا ہیں, کیا ہیں, کہاں کے ہو, یہ چلو چلتے ہیں کہیں کھانا کھا کے آتے ہیں. وہ لے جا کے مجھے کھانا کھلایا. بہرحال تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اچھا آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے واقعات کو اگر آپ یاد کریں کہ کبھی کسی کو آپ نے دیا ہو, فوری تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو کہیں سے مل گیا ہو, ایسے کئی واقعات ہمارے آپ کی زندگی میں مسلسل پیش آتے ہیں, ہم لوگ غور نہیں کرتے. اگر ہم غور کریں تو ایسا واقعی ہوا ہے, کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد میں پلٹا کہ وہ جو ہیں ہم کو مل جاتا ہے. تو یہ جو رزق کی بات ہے یہ ذمہ اصل میں اللہ نے لیا ہے, تو ہم چونکہ ہم کو اختیار دیا گیا ہے لہٰذا ہم صبح شام یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم رزق حاصل کریں. تو ہم جتنی بھی کوشش کرتے ہیں جتنا ہم کو ملنا ہے اتنا ہی ملے گا, اس لیے کہ فقط ما بینہم معاشہم, معاشیات کو اللہ نے زندگی کے ساز و سامان کو تقسیم کر دیا ہے, اس سے زیادہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے. آپ لاکھ کوشش کر کے دیکھ لیں لیکن یہ کوشش آپ رسک کے لیے کر کے مت دیکھیے, آپ رسک کے لیے کرتے ہیں لہٰذا آپ کو جو ملنا ہے وہ ملتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا کوئی اور ہے. آپ کی کوشش اگر آپ کو دلاتی ہے تو جتنی آپ کوشش کی اتنا آپ کو مل جانا چاہیے, جتنا آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جانا چاہیے, جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا آپ کو نہیں مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وہ دینا چاہتا ہے اتنا ہی وہ دیتا ہے, یہی مطلب ہوا نا اس کا. اچھا بعض لوگ جو ہے جو چیز حلال سے ملنے والی ہے اس کو حرام طریقے سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے بھی ایک واقعہ جو ہے آیت اللہ حسن زادہ عمولی نے لکھا ہے ایک جگہ پر کہ ایک پہلے ایران میں جو ہے وہ نان خشکی والے آتے تھے, یعنی سوکھی روٹی لینے والے آتے تھے, کیونکہ ایک زمانے میں سبسڈی تھی تو روٹی بہت بچ جائے ہر ایک کے گھر میں بچ جاتی تھی, یعنی مطلب تو وہ سوکھی روٹی لینے والے آتے تھے. تو اب سوکھی روٹی خریدنے والے کو کیا ملے گا بتائیے آپ. تو انہوں نے کیا کیا, 200 تومان جو ہیں وہ روٹی کے اندر رکھ کے اس کو دے دیا, مطلب اٹھا کے دے. تو وہ یہ سمجھا کہ ان کو پتا نہیں ہے. اگر وہ دیکھ کے کہتا کہ ارے آپ کے 200 تومان, تو وہ کہتے نہیں رکھ لو میں تمہارے لیے رکھا تھا, یہ کہنے والے تھے. لیکن وہ کیا کیا, خاموشی سے چھپا لیا. تو انہوں نے کہا دیکھو میں اس کو دینے والا تھا, سیدھے طریقے سے دینے والا تھا لیکن یہ الٹے طریقے سے لے لیا. یعنی جو مقصوم میں ہے وہ ملتا ہے لیکن سیدھے طریقے سے لینے کے بجائے اسی کو وہ حرام طریقے سے لے رہا ہے, جبکہ وہ حلال طریقے سے ملنے والا تھا. جو ملنا تھا وہ تو ملے گا, چاہے حلال سے ملے کہ حرام سے ملے, لیکن بہتر ہوتا کہ حرام سے ملنے کے بجائے حلال سے ملتا. اور اللہ نے رزق کا انتظام خود لیا ہے تو خود اللہ رزق دیتا ہے. آپ کو جو کوشش کرنا, اب اگر فرض کریے کوئی آپ کو کمرے میں بند کر دے, اس وقت کون پہنچائے گا؟ ٹھیک ہے، وہ تو جو ہے اضطراری حالات ہیں کہ جو ہے کوئی آپ کو قید میں ڈال دے، کوئی آپ پر ظلم کرے، کوئی آپ پہ تشدد کرے، کوئی آپ کا کھانا بند کر دے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ پورے دروازے بند تھے مگر کھانا پہنچ گیا، کس کے لیے؟ جناب مریم کے لیے، جبکہ پورے دروازے بند تھے. ہم رزق دیتے ہیں، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا فلا، اور ہم نے جناب مریم کے لیے رزق رکھا. انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ جناب زکریا نے پوچھا تو مریم نے کہا کیا ہے، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا. تو دروازے بند ہیں، آیا کہاں سے؟ تو اللہ اگر پہنچانا چاہے تو بغیر وسیلے کے بھی پہنچا سکتا ہے مستقیما، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب بچہ پیدا نہیں ہوا تھا. لیکن جب بچہ پیدا ہو گیا تو جب انہوں نے کہا اب دے رزق، تو اللہ نے کہا اب ایسے نہیں دیں گے، اب جو ہے یہ جو سوکھا ہوا درخت ہے نا، اس کو ہلانا پڑے. سوکھے درخت کو ہلانے سے ہوتا کیا ہے؟ دینا ہے تو ایسے ہی دے دے. ہم لوگ ایسا کہتے ہیں، دینا ہے پروردگار تو ایسے ہی دے دے. یہ محنت کروا کے کیوں دے رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، اب ہم تمہیں دیں گے مگر ایسے نہیں دیں گے جیسے پہلے دیتے تھے، اب جو دیں گے وہ سوکھے درخت کو ہلانا پڑے گا. انہیں سوکھے درخت کو ہلانے سے کیا ہوتا ہے؟ تو تم ہلا کے تو دیکھو. ہلاتے رہے، ہلاتے رہے، ہلاتے رہے، آخر میں ہلاتے ہلاتے وہ درخت جو ہے وہ اس پہ وہ جو ہے کھلنے لگا، اس پہ پتے نکلنے لگے، پھل ہوتے ہوتے جو ہے کھجور جو ہے اس میں پیدا لگنے لگے. جتنا ہلاتے گئے اس کے بعد میں کھجور پک گئے، پھر ہلایا تو گرنے لگے. تو آپ سے کہا جا رہا بس آپ دوڑیے، محنت کریے، اپنا وظیفہ پورا کریے. ارے آپ کیا ادھر ادھر جا رہے ہیں، دبئی، سعودی، یوروپ، امریکہ، یہاں وہاں، کیا رزق کے لیے پھر رہے ہیں؟ رزق کے لیے نہیں پھر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی وظیفے کو پورا کرنے کے لیے پھر رہے ہیں. رزق کے لیے پھرے تو جو ملنا ہے وہ ملے گا، لیکن اگر ہم اللہ کی وظیفے کو پورا کریں گے تو وہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور جو دے گا وہ حلال ہوگا، ورنہ ہم اپنی کوششوں سے حرام بھی لے سکتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم کوشش کریں کہ، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، کیونکہ امیر المومنین کے جملے پہ گفتگو کو ختم کریں. فرماتے ہیں ہلاک الناس اثنان، دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک جو ہے خوف الفقر و طلب الفخر. خوف الفقر، حیدرآباد والے خوف کو خے، خے کو خوف کہتے ہیں، اس لیے جو ہے نا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا بولنا کیا چاہ رہے ہیں. خوف کو خے کہتے ہیں، خے کو خوف کہتے ہیں. تو عربی میں یہ ہے خوف، خوف خے سے. خوف الفقر، فقر، فقر کہتے ہیں تنگ دستی کو، یعنی ہے نا. اور فخر جو خے سے ہے، اس کا مطلب ہے فخر فروشی، یعنی جو ہے اپنے آپ کو بڑا بتانا. تو دو چیزوں میں لوگ پریشان ہیں، دو چیزوں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے. ایک ہے خوف الفقر، تنگ دستی کا خوف، کب پیسہ ختم ہو جائے، کب، ابھی افطار کیے ہیں، سحری کی فکر لگی ہوئی ہے، خوف ملے گا سحری میں، کیا ملے گا، نہیں ملے گا، رات ہو رہی ہے، ابھی جو ہے سحری میں کیا کھائیں گے، ابھی تو خوف ہے، یعنی ملے گا کہ نہیں ملے گا، خوف، خوف الفقر ہے. اور طلب الفخر ہے، فخر فروشی، کہ پیسہ ہے نا، اب اس کو دکھانے کا شوق ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے، اور جو ہے اچھی اچھی بلڈنگیں بنائیں گے، یعنی بلا فضول کی اسراف کریں گے فخر کے لیے، کھائیں گے اتنا، رکھیں گے سامنے اتنا. آپ دیکھیں دبئی میں کیا ہوتا ہے، فخر فروشی ہوتی ہے، وہاں فخر نہیں ہے، فخر ہے. وہاں پر جو ہے طلب الفخر ہے، وہاں پہ دکھاتے ہیں اپنی بڑھائی کہ ہم اتنی افطاری دے رہے ہیں. پانچ ٹن سے زیادہ افطاری پھینکی جاتی ہے روزانہ، دبئی میں 5 ٹن سے زیادہ, اور وہاں پہ میوہ ہوتا ہی نہیں, وہ تو صحرا ہے نا, پورے دنیا سے انڈیا پاکستان سے جو ہے منگا کے وہاں پہ اتنا موز کھاتے ہیں نا وہ لوگ عرب لوگ جو ہیں ان کے نزدیک برا سمجھا جاتا ہے کہ پورا موز کھائیں, یعنی موز چھل کے پورا موز کھائیں. کتنا نادیدہ آدمی ہے فقیر پورا موز کھا رہا ہے, موز ایسے کھاتے ہیں وہ لوگ, موز چھلے تھوڑا سا اتنا قطرے پھینک دیے, سیب لیں گے ایک سیب لیں گے اتنا سا کھائیں گے سیب پھینک دیں گے, آم لیں گے آم کی ایک شاخ کھائیں گے پھینک دیں گے, تو پوری افطاری پھینکی جاتی ہے. کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم بڑے لوگ ہیں, ہم غریب ہیں کیا پورا سیب ایسے ایسے کھا کے پورا آخر تک ختم کرے, ہم فقیر ہیں, ہم امیر لوگ ہیں, ہم عرب ہیں, نحن عرب, ہمارے پاس بہت پیسہ ہے. ایک آدمی جو ہے ایک آدمی کو ایک درجن موز چاہیے, ایک درجن جو ہے نا سیب چاہیے, کیونکہ ایک موز کھانے کے لیے وہ اتنا کھائے گا نا, تو اس کو ایک درجن موز چاہیے ایک موز کھانے کے لیے, ایک سیب کھانے کے لیے اس کے سامنے جو ہے ایک درجن سیب چاہیے ایک سیب کھانے, کیونکہ ہر سیب میں سے ایک ایک ٹکڑا لے گا نا وہ. اس کو کہتے ہیں فخر فروشی, یعنی ہم امیر ہیں ہم پھینکیں گے. آپ دیکھیں بڑے لوگوں کی شادیوں میں کیا ہوتا ہے, اسراف کتنا ہوتا ہے, اتنا کھاتے ہیں پھینک دیتے ہیں. بہرحال یہ ہے فخر فروشی, اچھے اچھے کپڑے, وہی کپڑے جو یہی ردا مثال کے طور کے اوپر 1000 میں بھی مل سکتی ہے 10000 میں بھی مل سکتی ہے. اس پہ تھوڑا سا جو ہے نا سونے کا کچھ لگا دیں یہاں پہ, یہ ہو جائے گی 10000 کی, اور ایسی پٹی لگا دیں تو 1000000 کی ہو جائے گی. عرب جو پہنتے ہیں نا خالی ایسی پٹی رہتی, اس پٹی کے اوپر جو ہے مثال کے طور پہ اس پہ سونے کے تار سے جو ہے نا وہ بن دیں, ہیرے لگاتے ہیں اس پہ, تو 1,00,000 کی ردا 10,00,000 کی ہو جائے گی. فخر فروشی یعنی ہم بڑے ہیں تو لہٰذا ہم ایسی ردا پہنتے ہیں. ہماری ردا معلوم کتنے کی ہے, 10,00,000 کی ہے. میرا جوتا پتہ ہے کتنے کا ہے, 1,00,000 کا ہے. میرے کپڑے کتنے, تو 1,00,000 کے 10 جوتے میرے پاس ہیں, یعنی 10,00,000 کے تو میں جوتے پہنتا ہوں. یہ پرس جو ہے مثال کے طور کے اوپر 10,00,000 کا ہے, 20,00,000 کا ہے. ایک پرس کو آپ 100,00,000 کا 1,00,000 کا بھی بنا سکتے ہیں, اس پہ قیمتی ہیرے لگا دیں. ایک پرس ہے اس پہ قیمتی ہیرے لگا دیں, جیسا کہ آپ کے بمبئی کے امیر لوگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ, 10,00,000 کا پرس لے کے گھومتے ہیں, 10,00,000 کا بھی لے کے گھومتے ہیں. کیوں, طلب الفخر, فخر فروشی کرتے ہیں. تو یہ دو چیزوں نے, امیر المومنین کہتے ہیں دو چیزوں نے ہلاک کیا, بات ختم ہو رہی ہے, دو چیزوں نے انسانوں کو ہلاک کر دیا ہے, ایک خوف فخر نے, ایک طلب فخر نے. یعنی تنگ دستی کا خوف کھایا جا رہا ہے, ہم اور آپ کو خوف کھایا جا رہا ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم اور پریشان ہیں, کیا کھائیں گے, کیسے زندگی گزرے گی, دن رات یہی ہے. کہتے ہیں مولانا کوئی دعا بتا دیجئے تاکہ رزق میں اضافہ ہو, کوئی ورد بتا دیجئے, کچھ نماز بتا دیجئے جس سے خوف ختم ہو جائے, یہ خوف کھانا ملے. یعنی نماز پڑھنے کھانے کے لیے, دعا کھانے کے لیے پیٹ کے لیے, خدا کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ سب چیزوں کے سے بے فکر ہو جاؤ, کھانے پینے کا مت سوچو, اپنے روح کی پرورش کے بارے میں سوچو کہ تمہاری روح کا کیا ہو رہا ہے حال, اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرو, کھانے پینے کا پرابلم چھوڑو. یہ تو کھانا پینا تو جانوروں کا, ہم جب جانوروں کو دے رہے ہیں, ہاتھی پال رہے ہیں ہم, تو جو ہے ہمارے پاس تو ہاتھی پلتے ہیں گھوڑے پلتے ہیں, تم کیسے نہیں پلو گے؟ تم چھوڑ دو اپنے کھانے پینے کا مسئلہ چھوڑ دو, تم یہ سوچو کہ مجھ سے اللہ راضی کیسے ہوگا, میری روح کیسے محفوظ رہے گی, اور روحانی جو امراض وہ کیسے دور ہوں گے, روح قوی کیسے ہوگی, اور میں اللہ کی رضا آخرت کیسے حاصل کروں گا, مرنے کے بعد میں جیوں گا کیسے, لوگ مرنے کے بعد مجھے یاد کریں گے یا لوگ مجھ پہ لعنت بھیجیں گے, اس کے بارے میں مجھے سوچنا ہے, مجھے آخرت کے بارے میں سوچنا ہے, اپنی روح کے بارے میں سوچنا ہے. بے فکر ہو کے کھانے پینے سے ذہن ہٹا کے تم سیدھا آؤ اپنی روح کی تقویت کے لیے, لیکن روزہ رہ رہے کھانے کے، جب روزہ ہی کھانے کے لیے رہ رہے تو روزہ ہی کیوں رہ رہے ہیں پھر؟ دیکھیے، روزہ رہ رہے کھانا اچھا ملے تو پھر روزہ ہی کیوں رہ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے کھانے کے لیے تو نماز ہی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پورا وہی وقت لگائیے کاروبار میں، کیونکہ نماز ہی آپ پڑھ رہے ہیں پیسہ ملنے کے لیے، تو پھر کاروبار چھوڑ کے نماز میں کیوں آ رہے ہیں آپ؟ نہیں، کہتے ہیں نہیں نماز پڑھیں گے تو اور اچھی ترقی ہوگی، اور اچھا رزق ملے گا، ابھی اور پیسہ ملے گا، نماز پڑھنے سے اور رزق میں برکت ہوگی ہمارے، اس لیے، یعنی رزق میں برکت کے لیے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ آپ دکان چھوڑ کے آئیں گے ایک گھنٹے کے لیے تو جو ہے اور آپ کا نقصان ہوگا، نہ نماز ہی ملے گی، نہ جو ہے نا رزق ہی ملے گا آپ کو. اسی لیے مسلمان آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہے مگر کچھ ترقی نہیں ہو رہی ہے، جبکہ ترقی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اس کے لیے تو نہیں پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو بہرحال باتیں بہت ہیں، لیکن یہ باتیں سننے کے لیے تو بہت اچھی ہیں، بولنے کے لیے تو بہت اچھی ہیں، لیکن یہ باتوں پر یقین کرنا بہت مشکل ہے. یقین کرنے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا تجربہ. وہ تجربے کے لیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ کو آزمانا شروع کریں، اس کے بعد میں بڑی بڑی منزلیں ہم طے کر سکتے ہیں آسانی سے. اس کو شروع سے ہم لے کے چلیں، تھوڑی تھوڑی چیزوں سے آزمانا شروع کریں اللہ کو، کہ یہ کریں، ہم نے تیری بات سنی، تو نے دیا یا نہیں دیا، ایک دو ایسا ون ٹو بات کریں اللہ سے، اور جو ہے جیسا معاملہ اپنے دوست سے کرتے ہیں ویسے اللہ سے دوستی بڑھائیں، اس سے بات چیت کریں، اس کے بعد میں جو ہے ایگریمنٹ کریں، جیسا ایک پٹھان کرتا ہے نا ویسے کریں، یعنی بالکل جو ہے نا سودا کریں آپ اللہ سے، کر سکتے ہیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اگر تم کو بزنس کرنے کا شوق ہے نا تو مجھ سے بزنس کرو، میں تم کو دھوکہ نہیں دوں گا میرے بزنس میں. مگر کس کو یقین ہے؟ نہیں ہے یقین. آپ یقین مانیں کسی کو یقین؟ اب فرض کریے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بینک ڈوبنے والا نہیں ہے، آپ کے پورے پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں آپ بتائیے؟ جس بینک کے اوپر یقین ہے اسی میں رکھے ہوئے ہیں نا آپ کے پیسے. اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس رکھو میں تم کو دوں گا، تو کتنے لوگ رکھا رہے ہیں اللہ کے پاس؟ مطلب جھوٹ بول رہے ہیں سب. یہ اللہ یقین وقین نہیں ہے، تو یقین کرنا پڑے گا. اب یقین کرنے کے لیے آزمانا پڑے گا، اور کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. یعنی کیسے یقین آئے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مصیبت کے وقت دو، تمہارے پاس جب پیسہ ہو تو تم دے دو، جب تم غریب ہوں گے تو ہم تمہیں پیسہ دیں گے. یقین ہے؟ تم اگر قرضہ دو گے تو ہم تم کو ڈبل کریں گے. تو آپ قرضہ دینے کے لیے پیچھے بھاگنا پڑے گا آپ کو. بھائی قرضے کی ضرورت ہے کیا؟ قرضہ چاہیے آپ کو؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ ڈبل دو گا، اور مجھے یقین آ گیا ہے اللہ کی بات پہ، تو لہٰذا آپ کو ضرورت ہے پیسے کی؟ نہیں، مجھے ضرورت. آپ کو ضرورت ہے؟ یعنی جو بزنس کرنا چاہ رہا ہے اللہ سے وہ پیسہ لے کے گھومے گا، نہ یہ کہ یہ غریب گھومے گا. آپ کے پاس کچھ پیسہ ہے قرض دے سکتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے آپ کے پاس کچھ قرض ہے جو مجھے مل سکتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں دے سکتا، لوگ قرض لے کے ڈبا دیتے ہیں. ارے وہ ڈبا دیتے ہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے نا کہ مجھے دو میں دوں گا تم کو، اس سے کیا غرض ہے؟ وہ کہاں دے سکتا ہے؟ وہ آج مجبور ہے، کل بھی ہو سکتا ہے مجبور رہے. کیا یقین ہے جو ابھی تک 20,000 روپے جمع نہیں کر سکا وہ آپ کو ایک سال میں 20,000 کہاں سے دے گا؟ وہ تو نہیں دے گا. آپ اللہ سے بزنس کریے نا. وَمَن يَقْرُضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرآن کی آیت ہے، قرآن پہ یقین ہے نہیں، وہ پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، پورا رمضان پڑھتے جا، فائدہ کیا ہے؟ ایک بار پڑھو سمجھ کے پڑھو، یقین کر کے پڑھو، فائدہ ہی کیا ہے پڑھنے سے؟ یہ یقین ہی نہیں آ رہا ہے تو پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے، اچھا ثواب ملے گا، یعنی اس سے کچھ رزق میں اضافہ ہوگا، اچھی افطاری ملے گی. یہی ہے مطلب، اچھا قرآن پڑھیں گے تو اچھی افطاری ملے گی، اچھا کھانے کو ملے گا، یہ اسی لیے قرآن پڑھ لیں. مطلب قرآن پہ یقین نہیں ہے، ہے یقین نہیں ہے. اب ایسی ہزاروں باتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی آئے گی تو ذکر کریں گے، کہ ایسی ہزاروں باتیں ہیں کہ اللہ پر انسانوں کو یقین نہیں. ایک بار آ جائے، یعنی آپ آزما کے دیکھیے، قرض دیجیے، اس کے بعد میں پھر آپ کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے دیکھ لیجیے، اگر مل رہا ہے تو دیتے پھریے، نہیں مل رہا ہے تو بند کر دیجیے، ختم ہو کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، پروردگار ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما، ہمیں کچھ ملے نہ ملے لیکن تیری رضا مل جائے. پروردگار جنت ملے نہ ملے، توبہ ملے نہ ملے، حورانی مقصورات فی الخیام کے حجرے ملے نہ ملے، لم یتمثن انس قبلہم ولا جان کا دیدار ملے نہ ملے، لیکن پروردگار تو مل جانا۔ اگر تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اور اگر تو نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ پروردگار ہمارے زمانے کے امام سے ہمیں راضی فرما، اور ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔